أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری بحث شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم کتاب جس کا عنوان ہے کہ خدا در اندیشہ انسان، یعنی خدا انسانی تصور میں، یا یوں کہیں کہ خدا انسانی فکر میں. یہاں پر دو سوال بنیادی طور پر سامنے آتے ہیں، اور ہر انسان جو تفکر کرنے والا ہے، فکر کرنے والا ہے، حقیقت کو کشف کرنے کے پیچھے ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم خدا کی معرفت کیسے حاصل کرتے ہیں، خدا کو درک کیسے کرتے ہیں. تو یہاں سے شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بحث کا آغاز کیا اور ایک اہم نقطے تک پہنچایا، وہ یہ تھا کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ اشیاء کو ڈائریکٹلی دیکھتا ہے تو ان کے بارے میں علم حاصل کر لیتا ہے، ان کی صور کو، ان کی صورتوں کو اپنے اندر منعکس کر لیتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں ذہن کی، کیونکہ ابھی ذہن کے اوپر تفصیل سے بحث کرنا مد نظر نہیں ہے. خدا شناسی کے اندر ایک سوال پیش ہوا، اس کے جواب کے اندر اس ذہن کی حقیقت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. تو ذہن جو ہے وہ مستقیم چیزوں کو دیکھتا ہے، ڈائریکٹلی ایک چیز سے جو ہے آمنا سامنا اس کا ہوتا ہے، وہاں سے وہ اس کے بارے میں علم اور معرفت حاصل کر لیتا ہے. لیکن اس ذہن کے اندر ایک اور خصوصیت جو پچھلے درس میں بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ ڈائریکٹلی جو اشیاء کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر بھی اس کے پشت پردہ، اس کے پیچھے جو ایک حقیقت موجود ہوتی ہے اس کو بھی درک کر لیتا ہے. اس کی مثالیں مختلف آپ کی خدمت میں دی، جس طرح کہ ایک جسم ہے، جسم ایک مادے کا نام ہے، ایک حقیقت ہے، اور اس کے مختلف جو ہیں وہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز جسم ہے. کہ جسم کے بارے میں بھی فلسفی بحث موجود ہے، ابھی اس کے اندر بھی نہیں جانا ہے. یہاں پر یہ بیان کیا تھا کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہے، اس کا رنگ ہے، اور اس قسم کی دوسری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ اس کی خصوصیات تو ہو سکتی ہیں، یہ اس کے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں اعراض تو ہیں فلسفی زبان میں جو کہا جاتا ہے، لیکن وہ خود جسم نہیں ہے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم ہے کہ جو لمبائی، چوڑائی، گہرائی رکھتا ہے، یہ جسم ہے کہ جس کا رنگ یہ ہے، یہ جسم ہے کہ جس نے جگہ گھیری ہوئی ہے. تو جسم ایک الگ حقیقت ہے کہ جس کو ہم اپنے حواس سے درک نہیں کر سکتے ڈائریکٹ طور پہ، بلکہ کیا ہوتا ہے، ہم اس جسم کے آثار کو دیکھتے ہیں، ان آثار کے ذریعے ہم جسم جیسی حقیقت کو کشف کرتے ہیں کہ یہاں جسم جیسی ایک حقیقت موجود ہے، جس کو فلسفے کی زبان میں جوہر کہا جاتا ہے. کہ اصطلاحیں ہیں، ٹرمز ہیں یہ فلسفے کی، ابھی ان کو نہیں کھولنا ہے، میں فقط اہل علم کے لیے کہ جو ان مباحث کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کے لیے ٹرمز یوز کر رہا ہوں تاکہ ان کے لیے مطلب درک کرنا آسان ہو جائے اور سمجھنا آسان ہو جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور شیخ مطہری کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ایک یہاں پر بحث موجود ہے، شہید نے یہاں پر اشارہ کیا ہے، پچھلے درس میں میں نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا تاکہ بحث کہیں مشکل نہ ہو جائے اور بہت سارے مطالب ایسے ذہن سے نکل نہ جائیں اور تشویش کا شکار نہ ہو ذہن. آج میں اس کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں. شہید فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک بحث موجود ہے، وہ یہ ہے کہ آیا مادہ نام کی کوئی حقیقت موجود ہے یا موجود نہیں ہے. مادہ، میٹر ایک فزکس کی اصطلاح رکھتا ہے اور ایک فلسفی اصطلاح ہے. دونوں علم کے اندر میٹر اور مادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں علوم کے اندر الگ الگ معنی مد نظر ہوتے ہیں. فزکس کے اندر مادہ جو ہے وہ انرجی کے مقابلے میں ہے، فلسفے کے اندر مادہ استعداد کو کہتے ہیں، انسان کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر ایک استعداد کا ہونا. مثلا بیج کے اندر استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ درخت بن سکے. اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز میں بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس صلاحیت اور استعداد کا نام فلسفے میں مادہ کہا جاتا ہے، اور یہ مادہ جو ہے جوہر کی ایک قسم ہے. تو یہاں پر ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ آج جوہر یا مادہ جو ہے وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے. تو بعض فلاسفر جو مادیت پسندانہ عقیدے رکھتے تھے, سوچ رکھتے تھے, اپروچ تھی ان کی, وہ آ کر اس بات کے قائل ہوئے کہ جوہر نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہے. کیوں نہیں رکھتی ہے؟ چونکہ ہم ظاہری حواس کے ساتھ اس کو درک نہیں کر سکتے ہیں, اس کو ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا جوہر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے یہی اعراض اور خصوصیات ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی, اس کی گہرائی, اس کا رنگ, اس کا اور اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں, اس کا ذائقہ, یہ چیزیں جو ہے نا یہ وجود رکھتی ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو ایک حقیقت ہے مادہ و جوہر وہ وجود نہیں رکھتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو فلاسفہ اسلامی قائل ہیں, اور دوسرے جو مغربی فلاسفر ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ قائل ہے کہ مادہ اور جوہر نام کی حقیقت موجود ہے. درست ہے کہ ہم اس کو حواس کے ساتھ درک نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کو عقل کے ذریعے درک کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ہم اس کے آثار دیکھیں گے, اس کی خصوصیات دیکھیں گے, اور پھر وہاں سے ہماری عقل یہ درک کرتی ہے کہ یہاں ایک جوہر نام کی حقیقت ہے. کہ جسم کی مثال دی, اور دوسری مثال جو دی تھی وہ حیات کی تھی, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے, وہ بولتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, اپنی مرضی سے حرکت کر رہا ہے, اور اس قسم کی بہت ساری حرکات کو جب انسان دیکھتا ہے تو ایک حقیقت تک پہنچتا ہے کہ یہ حیات و زندگی رکھتا ہے. تو یہ معنی جو ہے عقل نے درک کیا, حواس کے درک میں نہیں آتا. حواس جو ہیں وہ تو اس کے چلنے پھرنے کو درک کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی آواز کو اور باقی چیزوں کو, لیکن حیات نام کی حقیقت کو جو ہے وہ عقل درک کر رہی ہے, اس کو حواس درک نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر شہید نے یہ کہا تھا کہ ذہن کے اندر صلاحیت یہ موجود ہے کہ وہ اشیاء کے گہرائی میں چلا جاتا ہے, اس کے عمق میں اتر جاتا ہے, اس کے اندر اتر جاتا ہے, اور وہاں پر جو حقائق موجود ہوتے ہیں ان کو بھی درک کر لیتا ہے. اور پھر یہ پھر اس سوال کا جواب جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال تک ہم کیسے پہنچے, اس کی معرفت کیسے حاصل کی, حالانکہ خدا جو ہے وہ تو مد مقابل قرار نہیں پاتا, اس کو تو حواس کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس کا جواب یہ بن گیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس جہان کو دیکھتے ہیں, افعال الہی کو دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک حقیقت ایسی موجود ہے کہ جو ان تمام کی خالق ہے, اور اس کو ہم خدا کہتے ہیں. اب یہاں پر دوسرا سوال شہید مطہری جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے, چلیں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ خدا باوجود اس کے کہ مد مقابل نہیں آتا, باوجود اس کے کہ وہ جسم نہیں ہے, پھر بھی ہم اس کی جو ہے وہ معرفت حاصل کر لیتے ہیں, اور معرفت کیسے حاصل کرتے ہیں آپ نے مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا. اگلا جو سوال یہاں پر ہے وہ یہ کہ کیسے آپ اس کی معرفت حاصل کر پا رہے ہیں, حالانکہ آپ خود قائل ہیں کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ تو ایک لامحدود حقیقت ہے. جب وہ ایک لامحدود حقیقت ہے اور آپ محدود ہیں, لامحدود کو آپ نے کس طریقے سے درک کر لیا, محدود نے کس طریقے سے نامحدود کو درک کر لیا؟ نامحدود اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, لامتناہی ہے, اور لامتناہی کسی قسم کی کوئی اپنی صورت نہیں رکھتا. صورت وہ چیز رکھتی ہے کہ جو محدود ہو. مثلاً آپ اس میز کی صورت جو ہے وہ رکھیں گے, کیوں؟ کیونکہ میز ایک جگہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے, جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے وہ سبب بنتا ہے کہ آپ اس کی صورت جو ہے اپنے ذہن میں منعکس کر لیں. آپ میری صورت جو ہے وہ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں, چونکہ میں محدود ہوں, میرا وجود جو ہے ایک جگہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے, اس کی اس محدودیت سے آپ میری جو ہے وہ صورت اپنے ذہن میں منعکس کر رہے ہیں. لیکن جو لامتناہی ہو, لامحدود ہو, جس کی کوئی حد ہی نہ ہو, تو اب اس کو کیسے آپ درک کریں گے, اس کی صورت کیسے اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں گے؟ تو یہ سوال جو ہے وہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا اٹھایا, جو کہ معمولاً اٹھایا جاتا ہے, اس کا جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ضمناً یہاں پر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ غیب کے معنی کو واضح کرتے ہیں, چونکہ اس سوال کو کھولنے کے لیے غیب کا مفہوم درمیان میں آیا, تو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم پر بھی مختصر سی روشنی ڈالی ہے. چونکہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال تو غیب الغیوب کہا جاتا ہے, غیب مطلق کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی خداوند متعال کو جو ہے وہ غیب کی تعبیر سے جو ہے وہ یاد کیا ہے. تو جب خداوند متعال غیب ہے تو اس کے غیب ہونے سے کیا مراد ہے؟ مثلا قرآن کے اندر اگر سورہ بقرہ کے اندر تلاوت کریں, تیسری ہی آیت کے اندر یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, اس غیب کا ایک مصداق کیا ہے؟ خداوند متعال ہے. تو یہاں پر اب سوال یہ اٹھتا ہے خداوند متعال غیب ہے, غیب سے کیا مراد ہے؟ تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کا غیب ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ یا کوئی دیوار کھڑی ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, خدا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, خدا جو ہے وہ غیب ہے. پردہ نہیں ہے تاکہ ہم خدا کو نہ دیکھ سکیں, تاکہ وہ غیب کہلائے, ایسا نہیں ہے. بلکہ خداوند متعال تو ظاہر ہے, نہ کہ غیب ہے اپنے حقیقی معنی کے اندر جس طرح کے ہم سمجھتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اس کا ظہور اتنا شدید ہے اور اتنا واضح اور روشن ہے کہ اپنے اس واضح اور روشن ہونے کی وجہ سے وہ غیب ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک چیز اتنی ظاہر ہو کہ وہ غیب کہلائے. اس کی مثال جو ہے وہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم درک کیسے کرتے ہیں. مثلا میں اب بول رہا ہوں تو آپ درک کر رہے ہیں میرے بولنے کو, آپ سن رہے ہیں میرے بولنے کو, آواز اور آواز نہ ہونے کو آپ تشخیص دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حقیقت موجود ہے آواز نام کی, کہ میں اس حقیقت کو درک کر رہا ہوں. اب یہ آواز کیسے درک ہو رہی ہے؟ وہ اس طرح درک ہو رہی ہے کہ آواز چونکہ بعض اوقات ہے بعض اوقات نہیں ہے. اب جب یہ بعض اوقات ہے بعض اوقات نہیں ہے تو اس کے اس بعض اوقات نہ ہونے کی وجہ سے اس میں محدودیت آتی ہے اور ہم اس کو درک کر رہے ہیں. نور کو ہم درک کرتے ہیں, روشنی کو ہم درک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے نور کے مقابل میں تاریکی بھی موجود ہے. تاریکی کے ذریعے پھر ہم نور کو بھی جو ہے وہ درک کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے مقابل میں جو ہے وہ تاریکی ہے, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آواز اگر ہمیشہ رہے, ایک چھوٹے سے لحظے کے لیے بھی یہ قطع نہ ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک آواز رہے, کبھی اس کے درمیان فاصلہ نہ آئے, تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ آواز کوئی انسان بھی درک نہیں کر سکے گا چونکہ وہ ہمیشہ سے ہے. نور کو آپ تشخیص دے پا رہے ہیں چونکہ بعض جگہ پر نور نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہم درک کر رہے ہیں کہ یہ نور ہے. لیکن ایک ایسا جہان خداوند متعال خلق اگر کر دے کہ اس میں نور ہی نور ہو, ہر چیز میں نور ہو, نور ہی نور ہر جگہ ہو, تاریکی نام کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہ ہو, عدم نور نہ ہو, عدم لائٹ نہ ہو, وہاں پر نور ہی نور ہو ہر جگہ پر, تو یہ نور اتنا زیادہ ہے چونکہ لہٰذا پھر کوئی انسان نور کو درک نہیں کر سکے گا چونکہ ہر جگہ موجود ہے, کبھی رک نہیں رہا ہے کہ ایک دم سے آپ متوجہ ہوں یہ ایک حقیقت ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہ رہی ہے. جس طرح کے مثلا آپ دیکھ لیں مچھلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ پانی کے اندر اس طریقے سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کو زبان دے دی جائے تو وہ احساس یہ کرے گی کہ یہ جو زندگی میری ہے یہ میرے پاس خود سے ہی ہے, پانی کی کوئی حقیقت, یعنی وہ پانی کو درک ہی نہیں کرتی ہے اور پانی کے ساتھ اس کی کیا وابستگی ہے اس کو درک ہی نہیں کرتی ہے, حالانکہ وہ پانی کے اندر رہ رہی ہے, چونکہ وہ ہمیشہ پانی کے ساتھ ہے, اس سے جدا نہیں ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ غافل ہو جاتی ہے اس سے کہ پانی نام کی ایک حقیقت ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ممکن ہے اس کے نزدیک پانی جو ہے وہ ایک غیب شمار ہو جائے. تو خداوند متعال بھی جو ہے وہ اتنا واضح اور روشن ہے اس کا وجود, ظہور اتنا شدید ہے اس کا کہ اپنے اس ظہور کی وجہ سے پھر وہ کیا ہے, غیب شمار ہوتا ہے. کہ بعض مطالب رہ گئے ہیں اس کو بعد میں ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.